علامہ اقبال کے کچھ اشعار آپ کے سامنے عرض کر کے امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقل سعید صاحب کو دعوت خطاب دوں گا. اقبال فرماتے ہیں، آسماں ہوگا سارس کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. سیرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے سلسلے میں آخری مقرر جناب حافظ عاقل سعید صاحب امیر تنظیم اسلامی پاکستان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة الانبیاء، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الصف، والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي وعذني من شرور نفسي، امين يا رب العالمين. محترم حضرات و معزز خواتین اور انتہائی محترم مہمان مقررین، میں سب سے پہلے تو اپنے قابل صد احترام مقررین جو دین کے میدان میں علم و فضل کے اعتبار سے بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری دعوت پر آج کی اس کانفرنس میں تشریف لائے اور بہت جامع پیغام جو ہے مصیرت کے حوالے سے ان کے ذریعے آپ تک پہنچ چکا. اصولی طور پر تو اب میرے خطاب کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اب موقع ہے تو چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. اس لیے کہ ذکر ہے ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. پچھلے سال سیرت پر گفتگو کرتے ہوئے سوچتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے حوالے سے چند باتیں ذہن میں آئیں. یہ خطاب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کسی اور کو اس کے آس پاس کا بھی کوئی خطاب نہیں ملا. یہ واقعی اس بات کا اظہار ہے، واضح ثبوت ہے کہ بعدس خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. رب العالمین نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. وہ رب العالمین جو ارحم الراحمین ہے، یہ لقب اس کا عطا کردہ ہے، میرا آپ کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عقیدت مند نہیں ہے لقب نہیں دیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. وہ شہنشاہ ارض سماوات جو سب کا خالق ہے، فرشتوں کا، جنات کا، انسانوں کا، حیوانات کا، وہ یہ خطاب آپ کو دے رہا ہے. لہذا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ اس جہان کے لیے بھی اور اس جہان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. جو شک کرے وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، لیکن مسئلہ یہ ہے جو میرے سامنے آیا، ایک احساس ہوا، شاید آپ بھی اس میں میرے ساتھ شریک ہوں گے، کہ ایک رحمت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو آپ کی موجودگی میں آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھی، اس دور کے مسلمانوں نے اس کا مشاہدہ کیا، انتہائی شفیق، انتہائی رحم دل، وہ جو شروع میں سلام پڑا گیا، دشمنوں کو معاف کرنے والے، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینے والے، سراپا رحمت، سراپا شفقت، جو کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، انتہا ہے شفقت، رحمت، محبت، وہ کیا ہستی تھی کہ ہر ان کا ساتھی محسوس کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ توجہ میری ہی طرف ہے، آپ کی شفقت اور محبت کا سب سے زیادہ رخ میری ہی جانب ہے، ہر شخص محسوس یہ کر رہا ہے، لیکن کیا وہ رحمت اسی دور کے لیے تھی؟ آج ہم اس سے محروم، آج تو بات وہ ہے کہ جو اقبال نے 100 سال پہلے کہی تھی، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں وہ تو اللہ کی رحمت سے بھی محروم نظر آتے ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، ان کے لیے تو برتی برت ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، مشکلات ہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، خاری ہے، قصہ کیا ہے؟ آج کی دنیا کو آپ کیسے بتائیں گے کہ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، ہم سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں سے زیادہ کرپ، بددیانت، خائن، جھوٹا، دھوکے باز اس دنیا میں کوئی نہیں، پوری دنیا میں اس وقت پوری امت مسلمہ سب سے زیادہ ذلیل و خوار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، وہ اونچا مقام، ورفعنا لك ذکرک، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن آج دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپ کر ہماری رسوائی کا سامان کر رہی ہے، آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، شخصی عظمت کے حوالے سے دنیا قائل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا کوئی نہیں، وہاں بھی سوچنے سمجھنے والے لکھنے والے یہ مانتے ہیں ذاتی حیثیت میں، لیکن عالم کے لیے رحمت اس کا ظہور کہاں ہے؟ یہ ہے بہت بڑا سوال، ذلت اور رسوائی اس امت کی جس درجے کی ہے میں نے آپ کو بتا دیا، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، کتنے سالوں سے دنیا میں بن رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا، 160 کروڑ مسلمان اس روح عرضی کے اوپر موجود ہیں، کیا اس کو روک سکے؟ کیا ان کو عبرتناک سزا دی جا سکی؟ قرآن مجید کے ساتھ جو توہین آمیز شروع کیا گیا، ابو غریب جیل کے اندر، بگرام ایئر بیس پر، گوانٹینامو بے میں، مسلمان مجاہدین اللہ اور رسول کے نام لیوا، ان کے سامنے قرآن مجید کی جس درجے توہین اور تذلیل کا سامان کیا آج کے ابلیس کے کارندوں نے، ہم بے دست و پا کچھ نہیں کر سکتے، امریکہ جس کی خاطر ہم نے تمام مفادات قربان کر دیے اپنے، اس کی تفصیل میں جاؤں تو 2 گھنٹے چاہیے کم از کم، سب کچھ بیٹ ڈالا اپنا اس کے ہاتھ، لیکن اپنی قوم کی ایک دکھیا بیٹی کو اس کے ظالمانہ پنجوں سے، اس کے شکنجے سے رہائی نہیں دلوا سکی یہ قوم، اس سے زیادہ ذلت، بے بسی، لاچاری اور خاری کوئی ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا آج اس امت کو دیکھ رہی ہے ایک اور نگاہ سے، یہ لوگ کون ہیں؟ دہشت گرد ہیں، داڑھی نشان کس کا ہے؟ دہشت گردی کا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ اجڑ ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ جذباتی لوگ ہیں، ان کا عقل سے کوئی گزر نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ شیر پھر وہی آ رہا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بل گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اس وقت وہ رحمت للعالمینی کا مظہر کدھر ہے؟ اس عالم میں کہاں ہے؟ میں بڑے ہی صدمے اور رنج سے عرض کروں گا کہ اس کے سب سے بڑے مجرم ہم خود ہیں. اللہ ظالم نہیں، لیکن سب سے پہلے میں یہ جانتا ہوں، قرآن مجید کی ایک حقیر سے طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ رحمت للعالمین ہے، جان کے لیے بھی رحمت اور دوسرے جان کے لیے بھی رحمت، تو اس رحمت کے اصل مظاہر ہیں کون سے؟ پہلے ان کو سمجھ لیں. از روح قرآن علماء بیٹھے ہیں، میں بسد ابد عرض کروں گا کہ شاید میں اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہوں، لیکن وہ ضرور میری اصلاح فرمائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے اور آپ کے مشن، آپ کے مقصد بعثت کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک آیت تین مرتبہ آئی ہے، تین مرتبہ ریپیٹ ہوئی. سورہ صف میں، سورہ فتح میں، سورہ توبہ میں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لينذره على الدين كله. وہی اللہ ہے کہ جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو، یہ رسول کہنے میں جو شان ہے، وہ رسول جس کا پوری کائنات کو انتظار تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی خبر، جس کی پیشین گوئی، جس کی خوشخبری، جس کی بشارت تمام سابقہ کتابوں میں تھی. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. وہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذي ارسل رسوله، ان کو ایک خاص مشن دیا گیا اور دو عظیم تحفے دیے گئے نوع انسانی کے لیے. وہ تشریف لے آئے ہیں، اللہ نے بھیج دیا انہیں کس بالہدى ودین الحق، ایک الہدا عطا فرمائی ہے اور ایک دین حق دیا ہے. اور مشن کیا دیا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس دین حق کو، اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو، وہ قانون جو اللہ کا ہے، جو نوع انسانی کو عطا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اس کو اب غالب کرے تمام ادیان پر، پورے نظام اطاعت پر. اور چونکہ آپ کی بعثت قیامت تک کے لیے ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہے، لہذا مشن تب مکمل ہوگا جب پوری روح ارضی پر اللہ کا دین قائم و غالب ہوگا. یہ تو آپ کا مشن تھا، لیکن تینوں مقامات پر جو ساتھ فرمایا مشن کے حوالے سے، ساتھ کا دو عظیم چیزیں دے کر بھیجا ہے، بالہدیٰ و دین الحق. رحمت للعالمین کے سب سے بڑے مظاہر یہ، الہدیٰ، کامل ہدایت نامہ، دی گائیڈنس. ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس گائیڈنس سے ہم نے کیا فائدہ اٹھانا ہے، ہم نے تو اسے کتاب مقدس بنایا، دیش کی جزدان میں لپیٹا، اوپر رکھ دیا، کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ کس رہنمائی کے لیے یہ قرآن عطا ہوا تھا، ہمیں ضرورت بھی ہے کسی رہنمائی کی کہ نہیں. دیکھیے، اگر غور سے دیکھیں گے اپنی اصل حقیقت کو دیکھیں گے، تو اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے اللہ کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا تحفہ قرآن حکیم ہے. کیوں؟ یہ ہدایت میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے. یہ ہدایت کس مسئلے میں ہے؟ کون سا امتحان پاس کرنا ہے جس کے لیے گائیڈنس چاہیے، رہنمائی چاہیے، گائیڈ بک چاہیے؟ نو انسانی کو ایک امتحان میں ڈالا گیا. انسان کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا؟ خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ دنیا دار الامتحان ہے، جس خالق نے پیدا کیا اور جس خالق نے ہمیں یہاں بھیجا، اس نے اس دنیا کو ہمارے لیے دار الامتحان قرار دیا ہے. ہماری حیات کا ایک بہت مختصر، بہت محدود اور انتہائی غیر یقینی وقفہ کے نہیں معلوم کہ یہ مہلت کب اچانک ختم ہو جائے، پھر ایک اور عالم کی طرف سفر کرنا، یہ تھوڑا سا قیام ہے یہاں پر لیکن بہت اہم ہے، اس میں تم امتحان میں ہو. خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، امتحان بھی چھوٹا نہیں ہے، اگر ناکام ہوئے تو نتیجہ کیا ہے؟ ابدی عذاب شدید، وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اصل زندگی موت کی سرحد کے پار ہے. اس دنیا میں اللہ نے تمہیں عیاشی کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، اللہ تللوں کے لیے نہیں بھیجا. ایک ایک عمل جو تم کر رہے ہو ریکارڈ ہو رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ایک لفظ زبان سے نکالتے ہو لکھنے والے موجود ہیں، ریکارڈ کرنے والے. کس لیے؟ اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، اپنی زبان سے نکالے ہوئے ہر جملے کا حساب دینا. اور اس میں اگر ناکام ہو گئے تو یہ اتنی بڑی ناکامی ہے، اتنی بڑی ناکامی ہے، اتنی خوفناک ناکامی ہے کہ اس کے لیے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہماری کسی زبان کے لیے کوئی لفظ آج تک نہ ایجاد ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا. اتنے بڑے اور سنگین امتحان میں کامیابی کے لیے ایک بہترین گائیڈ بک الہدا، دی گائیڈنس. اس زمین پر جو شخص بھی آیا اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، رزق اللہ کی طرف سے طے ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے. اولاد کو پالنا ہے، رازق تم نہیں ہو، نحن نرزقهم وإياكم، تمہاری اولاد کے خالق بھی ہمیں، رازق بھی ہمیں. تمہارا کام کیا ہے اس دنیا میں؟ او انفسکم واہلیکم نارا، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. تو بھائی سب امتحان کی سنگینی کا اندازہ نہیں. نو انسانی کا، میرا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس امتحان میں ناکامی سے کیسے بچے اور کامیابی سے کیسے ہم کنار ہوں. ایسے کہوں گا، ہمارے ہاں کسی بڑے سے بڑے مسئلے کو کہا جاتا لائف اینڈ ڈیتھ ایشو. یہ لائف اینڈ ڈیتھ ایشو کا لفظ بھی ناکافی ہے، نامکمل ہے اس مسئلے کی سنگینی کے لیے. اس لیے کہ وہاں پر لوگ پکاریں گے کاش موت آ جائے. وَيَدْعُو صُبُورًا، موت کو دعا پکاریں گے کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر دے، ہلاک کر دے، اس عذاب سے تو جان چھوٹ جائے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن مرنا نصیب نہیں ہوگا کہ چھٹکارا ہو جائے. كُلَّمَا نُضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، آگ کی تپش سختی سے جب کھالے جھلس جائیں گی، تازہ کھالے عطا کر دی جائیں گی کہ پورا پورا مزہ عذاب کا چکھو. اس میں کوئی ہالیڈے کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک دن اس میں ریلیف مل جائے گا، چھٹی مل جائے گی. دعائیں دیں گے، پکاریں گے، کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے، کسی ایک دن ریلیف مل جائے. نو، اس امتحان میں کامیابی کے لیے اعلی ترین گائیڈ بک اور ہدایت نامہ یہ الہدا ہے. یہ نو انسانی کے لیے سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑی رحمت. اس کے ذریعے ملی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زبان سے ادا ہوا تو معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام ہے. پہلے آپ کو مانو، پھر اللہ کو مانو، پر اللہ کے کلام کو مانو. اور کتاب کے ساتھ ساتھ ایک بہترین معلم، ٹیوٹر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں رحمت بنا کر بھیج دیا، رحمت للعالمین. یہ ہے سب سے بڑا انعام. لیکن اس کا اصل تعلق کس سے ہے؟ ہماری آخرت سے، جس کو قرآن کہتے ہیں اصل زندگی وہ ہے. یہ تو دار الغرور ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان. تم سمجھتے ہو یہاں کی کامیابی حقیقی ہے؟ احمق ہو. یہاں کامیابی ملتی ہے ظاہراً، یہ بھی امتحان ہوتا ہے، دنیاوی کامیابی. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، آزادی مل گئی، بڑے خوش، شادیانے بج رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر ہم نے تمہیں زمین میں تمکن اور اقتدار دیا تاکہ ہم دیکھیں تم کرتے کیا ہو. یہ تو آزمائش ہے. یہاں کی ناکامی بھی آزمائش ہے، وہ حقیقی ناکامی نہیں ہے. یہ سب آزمائش کی صورتیں ہیں. زندگی اصل میں وہ ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اس ابدی اور حقیقی زندگی کے لیے وہاں پر کامیابی کا نسخہ الہدا. اور ظاہر بات ہے قرآن مجید کے ساتھ جب معلم بھی بھیج دیا، مفسر بھی بھیج دیا، شارع بھی بھیج دیا، تو اب قرآن و سنت یہ ایک پیکج ہے، جدا نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کا رحمت ہونا اصل میں اس کا ظہور آخرت میں ہوگا، جب اہل جنت یہ تشکر کا ترانہ ان کی زبانوں سے نکلے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام شکر تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تو رحمت للعالمین کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ ہے الہدا، قرآن حکیم. یہ سب سے بڑا تحفہ. چنانچہ اس تحفے کے بارے میں قرآن مجید میں وہ بات بھی آئی ہے کہ اگر خوشی منانی ہے تو اس پر بناؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. سورہ یونس کی دو آیات عظیم ہیں قرآن کے حوالے سے، اس قرآن کے مقام و مرتبے اور ہمارے لیے اس پہ جو افادیت کے پہلو ہیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا ظہور ہے. چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں. واقعی کوئی جشن منانا ہے، یہ ہے جشن منانے کی شے. دوسرا تحفہ جو آپ کو دیا گیا وہ دین حق ہے، بلکہ صحیح طرح الفاظ میں جو پوری نوع انسانی کے لیے عظیم تحفہ دوسرا ہے وہ دین حق. دیا گیا کن کے ذریعے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. دین حق اللہ کا دیا ہوا قانون اور نظام. آج ہم اس اصطلاح کہتے ہیں سسٹم آف سوشل جسٹس، نظام عدل اجتماعی. پورا اجتماعی نظام جو ہے وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہو، کسی طبقے کو کوئی خصوصی مراعات حاصل نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کی ہمدردی نہ ہو، کوئی اپنے جائز حق سے محروم نہ رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے وہ نظام اس فطرت سے ہم آہنگ ہو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. وہ نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور ساتھ ہی مشن دے دیا گیا کہ اس نظام کو اب آپ نے اس کی صرف دعوت اور تبلیغ نہیں کرنی، اس کو بالفعل قائم کرنا ہے. یہ ترجیحاً آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ معین ہوئی. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اور ساتھ ہی مسلمانوں سے کہا گیا کہ اب ان کے دست و بازو بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اس مشن میں دست و بازو بنو. چنانچہ اس مشن کی تکمیل کے لیے پہلے تو بکی دور ہے، دعوت کے کام میں جو سختی، جو مشکلات، جو آزمائشیں، جو تکالیف دنیا بھر کی سب آئیں، ہاتھ بندے ہوئے. جب قوت حاصل ہو گئی مدینہ میں، آپ کو تمکن مل گیا، انصار بھی آ گئے، ادھر سے سب مہاجر آ گئے، اب رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے حزب اللہ وجود میں آ گئی، تو اب آپ نے ٹکراؤ شروع کیا. باطل کو جڑ سے اکھاڑ کر دین حق قائم کرنا آپ کا مشن تھا، اور اس کو جس ترجیحی انداز میں آپ نے کیا، ساری زندگی آخری سانس تک کسی کے لیے قتال، جہاد، قربانیاں، مسلمان بھی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس وقت کاملہ جو ہے جو سب کے لیے مشعل راہ ہیں جو آگے آگے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو کسی انقلابی جدوجہد کے اندر آتی ہو اور آپ نے اور آپ کے صحابہ نے وہ تکلیف نہ اٹھائی. اس مشن کی تکلیف، اب یہ سیرت کا اصل تو حصہ وہ ہے اور خود آپ کا اپنا یہ فرمانا ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں پر اس دنیا میں جو جو تکالیف اور آزمائشیں آئی ہیں وہ تنہا مجھ پر سب کی سب آئی ہیں. یعنی ایک طرف اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انبیاء اور رسولوں کے جو بھی کمالات تھے ان سب کا جامع آپ ہیں، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آج ہوگا احمدارن تو تنہا داری، کوئی شک نہیں. لیکن دوسرا پہلو، یہ دین حق ہے اصل میں جس کو قائم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب پر خود قائم کیا اور بقیہ مشن چھوڑ دیا امت پر، اگلے فیز کا بھی آغاز کر دیا، غزوہ تبوک، رومن امپائر سے ٹکراؤ، 600 کلومیٹر کا سفر، تفصیل کا موقع نہیں ہے. یہ عظیم تحفہ کس اعتبار سے ہے؟ اس میں انسانوں کو انسانی حقوق ملتے ہیں، انسانی احترام ملتا ہے، ڈگنیٹی آتی ہے، انصاف ملتا ہے، ان کی اس دنیا کی بیسک نیسیسٹیز پوری ہوتی ہیں، ان کو امن و امان میسر آتا ہے، اور اس دین کے غلبے کے نتیجے میں، شریعت کے نفاذ کے نتیجے میں آسمان بھی برکتیں نازل کرتا ہے، زمین بھی خزانے اگل دیتی ہے. یہ میں کوئی افسانوی بات نہیں کر رہا، یہ سب کچھ اسی چشم فلک میں دیکھا ہے. دور خلافت راشدہ میں وہ نظام قائم ہوا. اب آپ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا اجازت سے، کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں غلط بات ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، تو اصل حقیقت کیا ہے؟ اشارہ کر دوں، کسی ایک شخص کو بھی ذاتی طور پر بزور شمشیر مسلمان نہیں کیا گیا. لا اکراہ فی الدین، دعوت دی جائے گی، قبول کریں یا نہ کریں یہ ان کی مرضی. کوئی ایک واقعہ بھی نہیں، لیکن جب مسلمانوں کے ہاتھ میں قوت آ جائے اور زمین میں انہیں اقتدار مل جائے، تو وہ اس زمین پر، اللہ کی اس دھرتی پر باطل نظام کو، غیر اللہ کے نظام کو گوارا نہیں کر سکتے. یہ ان کے حمیت کا تقاضا ہے، غیرت دینی کا تقاضا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا تقاضا ہے کہ کل روح ارضی پر اللہ کے دین کو غالب کرے، لا آف دا لینڈ اللہ کا ہو، یعنی الحکم اللہ للہ. چنانچہ جب آپ نے جزیرہ نما عرب میں دین قائم کیا، اس کے بعد اگلے فیز کا آغاز کیا، اور صحابہ نکلتے تھے کیا کہتے تھے؟ کس لیے جا رہے ہیں؟ لڑائی کس لیے؟ معاذ اللہ کو حوی سے ملک گیری ہے، معاذ اللہ، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہاں تلوار کا استعمال ہو رہا ہے کس مسئلے میں. جا کر کہتے تھے تین شرطیں ہیں، بلکہ آپ کو یاد ہوگا رستم نے سوال کیا تھا کہ مسلمانوں سے آئے کیوں ہو بھائی، کیا جھگڑا ہے ہمارا، ہم نے کیا قصور کیا کہ تم ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو؟ ایک چند قبائل ہیں پہلے بھی آتے تھے، ریڈ کرتے تھے، سب خون مارا، کچھ مال لوٹ کر چلے گئے، وہ تو عربوں سے واقف تھے اسی حد تک. اب کیا ہو گیا یہ اتنی منظم قوم ہو کر اور کس طریقے سے ہمارے اوپر چڑھی آ رہی ہے؟ جواب کیا دیا تھا؟ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجهالة الى نور الايمان ومن جور الملوك الى عدل الاسلام. ہم بھیجے گئے، ایک مشن ہے. ہمارے نبی رحمت للعالم، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے آئے. اور وہ مشن کیا ہے؟ نو انسانی کو کفر، الحاد اور شرک کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کے نور سے متعارف کروائیں. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ قرآن اور صاحب قرآن کے فرامین، یہ ان تک پہنچیں گے، ان کا دل قبول کرے گا. فطرت کے اندر ذرا بھی رمق ہے، زندگی ہے، جان ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، تو اندر سے آواز آئے گی یہی حق ہے. اور نو انسانی کو ملوکیت شہنشاہوں کے ظلم اور ستم سے نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل کے سائے تلے لے آئیں گے. وہ دین حق جو اللہ کا نظام ہے وہ قائم کریں تاکہ انہیں عدل و انصاف ملے, ہم اس لیے آئے ہیں. لہذا سب سے پہلے ایمان کی دعوت ہے, قبول کرتے ہو تو مسئلہ ختم, تم بھی اللہ کے ماننے والے ہو جاؤ گے, اللہ کے دین کو غالب کرو گے, قائم کرو گے, بات ختم, کوئی جھگڑا نہیں. نمبر دو, اسلام قبول نہیں کرتے نہ کرو, کوئی جبر نہیں. عیسائی ہو, پارسی ہو, ہندو ہو, جو ہو, اپنے دین پر قائم رہو, اپنے دھرم پر رہو, کوئی اعتراض نہیں. لیکن حکومت تمہیں چھوڑنی پڑے گی, تخت چھوڑنا پڑے گا. یہ ہم اللہ کی زمین پر, یہ دھرتی تمہاری نہیں ہے, یہ رب کی ہے, خالق وہ ہے, مالک وہ ہے, ہم اس کا قانون نافذ کریں گے. لہذا ہٹ جاؤ, دفتر حکومت چھوڑ دو, اور اگر نہیں تو پھر اس معاملے میں کوئی مداہنت نہیں ہے, پھر تلوار کو فیصلہ کرے. یہ ہے اصل حقیقت. چنانچہ جب صحابہ کرام تلوار کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات عطا کی, اور ذرا غور کیجئے اس وقت کی دو سپر پاور سے ایک وقت ٹکراؤ ہو گیا تھا, پرشین امپائر اور رومن امپائر, دو سپر پاور سے. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا کی ہیں, اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت, اور اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو کچھ ہے یہ دنیا تو دار الامتحان ہے, یہاں تو ہمارا امتحان ہو رہا ہے, یہاں تو ہمارے ذمے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے لیے سب کچھ قربان کر دینا, ہماری نظر تو آخرت پر ہے, ہمیں یہاں کچھ نہیں چاہیے. چنانچہ ان کا کوئی مقابلہ پھر کر سکتا تھا؟ جن کے اندر یہ جوش ہو, یہ عزم ہو, یہ غیرت ہو, یہ حمیت ہو دین. جہاں جہاں ان کو اللہ نے فتوحات عطا کی, انہوں نے شہنشاہی نظام کا خاتمہ کیا, اللہ کا دین قائم کر دیا, لا آف دا لینڈ. اب دیکھیے اس نظام کی برکت ایسی تھی, اس نظام میں لوگوں کو پہلی مرتبہ پتا چلا کہ انسانی حقوق بھی کسی کا نام ہے, ہیومن رائٹس کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ساری دنیا میں ملوکیت کا ایک ہی نظام. ملوکیت کیا ہے؟ ایک خاص فیملی, رائل فیملی, سارے حقوق اس کے ہیں, عوام کے کوئی حقوق نہیں. ہاں اگر وہ اس کے اندر کوئی رحم ہے, کوئی عدل ہے, وہ رحم اور عدل کرے عوام کے ساتھ, تو یہ غیر معمولی بات ہے. نوشیروان عادل بادشاہ ہوتے ہوئے عدل بھی کرتا تھا بھائی, عوام کے حقوق تو کوئی نہیں ہے لیکن وہ عدل کرتا تھا, یہ ایکسپشن. اب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ریاست تو ذمہ دار ہے امن و امان فراہم کرنے کی, عدل فراہم کرنے کی, بیسک نیسیسٹیز فراہم کرنے کی. انسانی عزت بھی کسی شے کا نام ہے, احترام جان, احترام مال, احترام عزت, احترام آبرو. اسلامی ریاست کی حدود میں ہر مسلمان اور غیر مسلمان کی جان, مال, آبرو, اس سب کی حفاظت اسلامی ریاست کے ذمے. یہ تصورات ان کے پاس نہیں تھی. یہ جب نظام اور اس کی برکات دیکھی ہیں, اب جوک در جوک لوگ مسلمان ہوئے, کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا گیا. 25 سال کے عرصے میں کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے, 3 براعظموں پر, اسلام کی حکومت چھا پھیل گئی. یہ ہے دین حق جو نو انسانی کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے, اور نو انسانی آج بدترین استحصالی نظام کی جکڑ میں گئی, شکنجے میں جکڑی. آج سب سے بڑھ کر ضرورت ہے, لیکن ہماری بدنصیبی, ہماری محرومی کہ 57 اسلامی ملک آج اس زمین کے, اس گلوب کے اوپر موجود ہیں, کسی ایک جگہ بھی وہ دین حق قائم نہیں ہے, کسی ایک جگہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کو نافذ نہیں کیا گیا. اور یہاں تک کہ جو اسلام کے نام پر ملک بلا پاکستان, وہاں بھی آئلی قوانین بھی آج تک غیر اسلامی چلے آ رہے ہیں, 1962 سے لے کر آئے. لا آف دا لینڈ, فیصلے کیا ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں آپ کو معلوم ہے؟ ابھی تو یہ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ آ گیا, اور اس معاملے میں الحمدللہ وہ رمق تو باقی ہے نا اندر, کمی اس کی ہے جس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں حضرت علامہ, بالکل صحیح نشاندہی کی. لیکن یہ کہ اس سے پہلے کیا ہوا ہے, حدود آرڈیننس کی جگہ تحفظ حقوق نسواں بل پارلیمنٹ میں پاس ہو رہا ہے, جبکہ اس پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے جملہ علماء 100% علماء نے کہا کہ یہ خلاف قرآن و سنت ہے، یہ اللہ اور رسول سے بغاوت ہے، اور وہ اس ملک کے اندر جو ہے پارلیمنٹ پاس کر کے نافذ کر دیتی ہے. ایک جگہ بھی وہ دین قائم نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا اس دنیا میں سب سے بڑا مذہب و نظام تھا، جس نظام کی خوبیوں کو اور برکتوں کو دیکھ کر چند سالوں میں کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے اور اس درجے متاثر ہوئے کہ اپنی مادری زبانیں چھوڑ کر عربی اختیار کر لی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. ہم اسے محروم ہیں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. 65 سال ہو گئے ملک اسلام پر حاصل کیا تھا، چنانچہ آج ہمارا نظام کون سا ہے جس میں ہماری حکومت ہماری کسی بات کی ضامن نہیں ہے؟ جان مال عزت آبرو اپنے اپنا خود انتظام کرو، حکومت کا کوئی ذمہ نہیں ہے. جاؤ بھاڑ میں، وہ آپ کے کوئی بیسک نیسیسٹی فراہم کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے. تعلیم، انصاف، علاج، معالجہ اپنے رسک پر جیسے مرضی کرو. ہم اس نظام کو، گلے سڑے فرسودہ نظام کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، اور محمد عربی کا دیا وہ نظام جو پوری نوع انسانی کے لیے رحمت تھا اسے قبول نہیں کر رہے. کیا یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ ایک درجے میں ہو رہی ہے، غیر دانستہ طور، غیر شعوری طور پر ہو رہی ہے، لیکن کتنا بڑا کفران نعمت ہے اللہ کا بھی اور ساتھ ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اصل سبب جس کی وجہ سے آج امت پر پھٹکار ہے. وہ آزادی جو ہمیں ملی تھی، ہم امریکہ کے غلام ہیں، اس وقت ایک مسئلے پر ذرا سٹینڈ لینا پڑ گیا حکومت کو، ورنہ ہر معاملے میں ذرا ان کا ہر حکم وہی آسمانی کی طرح مانا جاتا ہے اس زمین کے اوپر. کس کا؟ امریکہ کا. وہ کون ہے؟ وہ یہود و نصارہ جو اس وقت ابلیس کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں، جو اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑے باغی ہیں. کہاں ہے وہ آزادی؟ اور ابھی جو فرما رہے تھے بھوک اور خوف یہ مسلط کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر جو اللہ کی احسانات اور انعامات کی قدردانی نہیں کرتی، ناشکری کرتی ہے، ناقدری کرتی. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. باقیف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے دو عظیم ترین مظاہر، الہدا جس سے ابدی زندگی سنور جائے، یہ گارنٹی، یہ صراط مستقیم پر جو چلے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کامیابی گارنٹی کر دی، یہ راستہ بتا دیا. اور راستے پر چلنا کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے جاؤ، بس. علمی رہنمائی بھی دے دی، فکری بھی دے دی، عملی اس میں کاملہ بھی دے دیا. اصل کامیابی تو وہ ہے، اصل تحفہ تو وہ ہے. دوسرا تحفہ اس دنیا کے لیے تھا، چنانچہ جب وہ نظام قائم ہوا دور خلافت راشدہ میں، اس وقت پوری نوع انسانی کو معلوم ہو گیا تھا کہ واقعی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو قرآن نے کہا، واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. آج بھی آپ نظام قائم کر کے دکھا دیں، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، پوری دنیا کو پتہ لگ جائے گا، ماننے پر مجبور ہوگی. لیکن ہماری محرومی، اس کے لیے واقعی کوئی لفظ نہیں ملتے کہ ہم خود کتنے بدنصیب واقع ہوئے. اس رحمت سے ہم نے خود کو محروم کیا. اور جب یہ نظام قائم ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ لوگوں کو عدل و انصاف، امن و امان، تمام بنیادی ضروریات کی فراہمی، ایک بہترین ماحول ملتا ہے، بلکہ اضافی طور پر، اور یہ آخری بات ہے، اضافی طور پر یہ کہ منکرات کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اس نظام میں. منکرات جتنی پھیلتی ہیں اتنا ہی لوگوں کے لیے امکان ہے کہ اس رستے پر چل کے اپنی عاقبت برباد کر دیں اور اصل امتحان میں ناکام ہو جائیں. ایسا ماحول مل جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو کر آخرت کی بھی کامیابی کا جو ہے وہ اس رستہ ہموار کر سکیں گے. الٹیمیٹلی یہ کامیابی بھی اسی کامیابی کی طرف لے جانے والی، دنیا میں بھی جنت کا نمونہ. وہ دور عثمانی تھا نا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ لوگ زکات لے کر پھرتے ہیں، لینے والا کوئی نہیں. اب وہ جو ابھی کہا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کتا بھی جو ہے پیاسا مر گیا تو پوچھا جائے گا عمر سے، یہ ذمہ داری کا یہ احساس، رسپانسبلٹی اس درجے کی، اور سید القوم خادمہم کا نمونہ بن کر دکھایا. یہ دنیا کے لیے رحمت، یہ نظام تھا، وہ نظام قائم ہوگا تو پتہ چلے گا دنیا کو کہ آپ اس دنیا کے لیے واقعی رحمت بن کر آئے ہیں. اس رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے آج؟ میں اور آپ. اس نظام کو ہم قائم کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس پوری ہدایت پر کو اپنے اوپر بھی نافذ کریں، اپنے گھر میں بھی لائیں، تو پھر دیکھیے دنیا کے لیے کیا نمونہ بنتا ہے. یہ ہے وہ حقیقت، اور پھر آخرت کی کامیابی کے لیے بھی راستہ ہموار ہوتا ہے. اقبال کے اس شعر پر بات ختم کر رہا ہوں، وہ جو کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کیونکہ شکوہ کا وہ شعر میں نے آپ کو سنایا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہے. اور جواب جو دیا وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ، جس کا کلائمیکس وہ آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا طریقہ کیا ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس وقت، آج اللہ کی رحمت نصرت ہر چیز سے محروم ہے اس وقت. یہ طریقہ نہیں ہے، طریقے وہ ہیں جو صحابہ کرام نے اختیار کیے، اس مشن کو بھی آگے لے کر بڑھے تھے، اس اسوہ حسنہ کے پیچھے انہوں نے اپنی زندگی اسی رخ پر گزاری ہے، اسی کے مطابق گزاری ہے. تو فالذین آمنوا بھی، قرآن نے بھی اس کے لیے سورہ آراف کی آیت یہاں تلاوت کی گئی ہے، ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرنی ہے تو اس کا راستہ کون سا ہے. فالذین آمنوا بھی وعزروہ ونصروہ، جو لوگ ایمان لے آئیں کہ آپ ہی ہیں اللہ کے آخری اور کامل نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی زمین پر اللہ کے نمائندے ہیں، آپ ہی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. سب سے پہلے ایمان، پھر آپ کا ادب اور احترام، اور پھر ونصروہ، اس مشن کی تکمیل میں آپ کے مددگار بننا، اس کا سب سے بڑی مثال خود صحابہ کرام ہیں، اس طریقے سے انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا تھا. 30 ایئرس کے اندر اندر کہاں تک پہنچا دیا تھا، وہ سچے عاشق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایمان کی سرٹیفیکیشن اللہ کی طرف سے. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والنسيان اولئك هم الراشدون. چنانچہ ونصروه، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرنی ہے تو ان کے مشن کی تکمیل میں ان کے دست و بازو بن جاؤ. جس جگہ ہو وہاں تو اگر مسلمان زیادہ ہیں، وہاں تو اللہ کا دین اور شریعت قائم کرنا ہے ہی، اس میں تو کوئی دو باتیں ہو ہی نہیں سکتی. تم نے پوری زمین پر اللہ کی، اس پوری دھرتی پر اللہ کا دین قائم و غالب کرنا ہے، یہ ہے مشن، اور یہ ہو کر رہے گا قیامت سے قبل. وہ جو شروع میں اشعار سنائے گئے اقبال کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں جن کا تذکرہ اقبال نے کیا ہے. قیامت سے قبل کل زمین پر، کل روح عرضی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ہمیشہ پورا ہو کر رہے گا، پورے گلوب پر اللہ کا دین غالب ہوگا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وفاداری کا ایک اور تقاضا اور آخری کہ زندگی گزارو اس آسمانی ہدایت کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. وہ قرآن بھی ہے اور وہ حدیث بھی ہے، قرآن و سنت، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. اولئک هم المفلحون، یہ کرو گے تو پھر کامیابی تمہارے ہی لیے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سب حضرات کا اور بالخصوص ہمارے فاضل مہمان مقررین کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی آمد کی برکت سے یہاں پر یہ محفل جو ہے وہ سجی ہے. اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو بھی قبول فرمائے، جن ساتھیوں نے جو محنت کی ہے ان کو قبول فرمائے، اور صاحبزادہ ابو الخیر اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر کا دروازہ کھولنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. ہماری دعا ہے کہ آگے بھی امت کے لیے جو کام اس اتحاد کے ذریعے جو اصل نفاذ شریعت کی منزل ہے اس کی طرف یہ امت جو ہے وہ پیش قدمی کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں اس خیر کے حصول کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیر. امیر تنظیم اسلامی جناب حافظ عاقب سعید صاحب اپنے خیرات کا اظہار فرما رہے تھے. محترم حضرات و خواتین, سیرت سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اختتام سے پہلے انشاءاللہ دعا پہ ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے. اعلانات کے بعد میں گزارش کروں گا سربراہ تحریک تحفظ ناموس رسالہ جناب ابو الخیر صاحب سے کہ وہ دعا پر اس کا اختتام فرمائیں, لیکن اس سے پہلے چند اعلانات سماعت فرما لیجیے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی زندگی کے آخری جو دن تھے اس میں اسی موضوع پر خطاب کا اللہ پاک نے انہیں توفیق عطا فرمائی اور الحمدللہ اب وہ ڈی وی ڈی کی صورت میں موجود ہے. تو یہ سیرت خیل الانام کے موضوع پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ڈی وی ڈیز موجود ہیں, یہ مکتبے پہ موجود ہیں. آپ تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ بھرپور اس سے استفادہ کریں. یہ پانچ کتابات ہیں جن کا مجموعہ ہے فلسفہ دین میں نبوت رسالت کا مقام و مرتبہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل نبوت رسالت کے مظاہر, انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحلہ اول, کردار سازی کا نبوی طریقہ, انقلاب اسلامی میں باطل سے تصادم کا مرحلہ اول, انقلاب اسلامی میں باطل تصادم کے مراحل. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. اسی طرح اس حوالے سے پانچ کتابوں کا سیٹ ہے جو یہاں پر ڈسکاؤنٹ ریٹ میں دیا جا رہا ہے. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں, سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کی روشنی میں, رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انقلاب, دنیا کی عظیم ترین نعمت قرآن حکیم, اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پانچ کتابوں کا سیٹ ہے جو مکتبے پر یہاں پر موجود ہے. اس مکمل سیٹ کی رعایتی ہدیہ جو ہے وہ صرف 100 روپے. تو اب آپ سے گزارش ہے کہ جیسے عرض کیا گیا کہ اس نبوی مشن میں ہم سب نے الحمدللہ ساتھ دینا ہے, لہذا ان چیزوں کو حاصل کیجئے, خود بھی اپنے ایمان و یقین میں اضافہ کیجئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے آپ کو تیار کیجئے اور دعوت کے کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں ساتھ دیجئے. یہ مکمل سیٹ اور یہ مکمل سیٹ اور یہ ڈی وی ڈی سیٹ 100 روپے میں یہاں پر دستیاب ہے. اسی طرح آپ کے علم ہے کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ہندوستان میں IRF انٹرنیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن کے تحت ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب کے وزیر اہتمام ہندوستان میں بھی خطاب کیے تھے. بحمدی تعالیٰ ان خطبات کا اب یہاں پر ڈی وی سیٹ موجود ہے. خطبات ہند 2004 میں دورہ انڈیا کے دوران دیے گئے خطبات کا مجموعہ. یہ خطاب بھی الحمدللہ یہاں موجود ہیں جو 16 خطبات پر مشتمل ہیں. یہ 7 DVD کا سیٹ یہاں پر موجود ہے 350 روپے میں. اسی طرح خطبات جمعہ کا سیٹ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور حافظ عاقب سعید صاحب کا بھی یہاں موجود ہے. ذکر حبیب کانفرنس, جیسے کہ یہاں پر ابھی سیرت خیر الانام کانفرنس ہوئی, اسی طرح انشاءاللہ العزیز آج رات بعد نماز عشاء ٹیولپ لان میں شارح فیصل نزد بلوچ کالونی فلائی اوور ذکر حبیب کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. جیسے آج رات آپ یہاں پہ تشریف لائیں اسی طرح وہاں پر بھی آئیں, حافظ عاقب سعید صاحب اس میں انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے, اور مہمان مقررین میں مدرس قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب بھی انشاءاللہ پروگرام میں جلوہ خوض ہوں گے. اسی طرح اس پروگرام میں انجینئر نوید احمد صاحب بھی خطاب فرمائیں گے. آج رات بعد نماز عشاء شارح فیصل ٹیولپ لان میں ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. سلسلے وار خطبات خلافت ہر ماہ کے 3rd اتوار کو صبح 11 بجے کیسمینٹو شادی لان نز 5 اسٹار چورنگی یہ ناظم آباد بلاک ایل میں نظام خلافت کی تفصیلات پر گفتگو ہوتی ہے. خطاب محترم شجاع الدین شیخ صاحب کرتے ہیں. آپ تمام حضرات و خواتین سے بھی گزارش ہے کہ اس پروگرام میں بھی اسی طرح شرکت فرمائیں. ہر ماہ کے تیسرے اتوار کو صبح 11 بجے کیسمنٹو شادی لان. بہانہ درس قرآن ہر ماہ کے پہلے اتوار کو صبح 11 بجے وائٹ گولڈ لان نز روش ریسٹورنٹ ناظم آباد نمبر 4 میں ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے. لاروش ریسٹورنٹ ناظم آباد نمبر 4 میں ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے. اس میں بھی آپ تمام حضرات سے بھی شرکت کی درخواست ہے. ہر ماہ کے پہلے اتوار کو صبح 11 بجے. اسی طرح مکتب پر عمومی مکتبہ کا اہتمام بھی کیا گیا جس میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سی ڈیز ڈی وی ڈیز اور دیگر کتابیں موجود ہیں. اس حوالے سے پی آئی اے گارڈن میں انشاءاللہ العزیز جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہ انعقاد 12 ربیع الاول بروز بدھ 16 فروری صبح 11 بجے ہوگا. خواتین کے لیے بھی اس میں باپردہ شرکت کا اہتمام ہے. پی آئی اے گارڈن مین یونیورسٹی روڈ گلشن اقبال. انشاءاللہ شجاع الدین شیخ صاحب وہاں پر خطاب فرمائیں گے. آخر میں اس پروگرام کے اختتام کے حوالے سے میں گزارش کروں گا صاحبزادہ ابو خیر صاحب سے کہ وہ دعا پر اس پروگرام کا اختتام فرمائیں.